أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق الله العظيم. سورہ طٰہٰ کو اختیار کیا گیا ہے، سوچ رہے تھے کہ کون سا سورہ اختیار کریں. سورت میں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں زیادہ، لیکن بعض خاص مضامین بھی ہیں. محبت کا عنصر جو ہے وہ اس سورت میں بہت ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ اللہ پاک کے ساتھ میں محبت کا بھی تھا بہت. صوفیہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں محبیت کی تجلی زیادہ تھی، یعنی محبت کرنے والا ہونے کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں محبوبیت، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں محبیت. پھر اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک خلت کا اور ایک کلام کا. حضرت ابراہیم جو ہیں وہ خلیل اللہ تھے، حضرت موسیٰ جو ہیں وہ کلیم اللہ تھے. یہ تو کلام پاک جب بھی پڑھیں گے آپ, قصے کی شکل میں پڑھیں یا یعنی اس کے واقعات پڑھیں یا جنت و جہنم کی تفصیلات پڑھیں یا احکامات پڑھیں, کچھ بھی ہو, دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں کے ربط کو قائم کرنے کے لیے. قرآن کا کام, قرآن پاک کا کام کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, وہ یہ ہے کہ خالق سے مخلوق کو مربوط کیا جائے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے. قرآن پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ بندہ اس سے جڑتا ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کو جو وصول نصیب ہوا تھا وہ اکثر کو قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا تھا. کثرت تلاوت سے وصول اللہ نصیب ہوتا ہے. وصول جو ہے وہ بزرگی کا ایک نشانہ ہے, جہاں جانے کے بعد آدمی کو ولایت ملتی ہے, اس کو کہتے ہیں, جب حاصل ہوتی ہے تو اس کو وصول کہتے ہیں. ایک اس کا بالکل ادنا درجہ ہوتا ہے, وہ ہر مسلمان کو حاصل ہو جاتا ہے جیسے کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے, پیدائشی مسلمان ہو یا بعد میں اس نے اسلام کو اختیار کیا ہو, اسلام لانے کے بعد میں اس میں ایک ولایت ہو جاتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کا ولی ہے, اس کو ولایت عامہ کہتے ہیں. لیکن ولایت خاصہ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی کشش اللہ کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت جو ہوتی ہے, جس سے آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہے میرے ساتھ. اور شریعت کے امور جو ہیں وہ طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں. اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امور شریعت جو ہے وہ طبیعت میں ڈھل جاتے ہیں. جیسے طبیعی چیزوں کو, کھانے پینے کو, سونے کو, آرام کرنے کو آدمی کی طبیعت چاہتی ہے, ایسے ہی شریعت کے کام کرنے کو طبیعت چاہتی ہے. اور جیسے طبیعی امور کو آدمی انجام نہ دے تو بے چینی ہوتی ہے, ایسے ہی اس کو نہ کرے تو بے چینی ہوتی ہے, تقاضا اس کا رہتا ہے آدمی کو, وہ اس کے گویا اس معنی میں ثمرات میں سے ہے. نوافل کا اہتمام اور ذکر کا اہتمام اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام, حضرات صحابہ کو زیادہ تر اسی سے وصول ہوا. اور اس کے علاوہ جو اب صوفیہ کے پاس میں طور طریق, اذکار, مراقبے, شغل, مجاہدے وغیرہ وغیرہ چیزیں اختیار کی گئی بعد میں, اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی ان کو, اس کے بغیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کام اس سے بنا دیا. اور ویسے غیر اختیاری مجاہدوں سے وہ لوگ بہت دقت بہت گزرے ہیں, جو ہم لوگ اس کا کوئی حصہ بھی نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غیر اختیاری مجاہدے ان کے ساتھ میں پیش آئے, صبر برداشت, بھوک پیاس, تنگی کو برداشت کرنا, دشمن کے خوف میں ہمیشہ گھرے ہوئے رہنا, دشمنوں میں گر جانا, دشمنوں کی اظہار رسانیاں, ان چیزوں کا بھی بہت خاص اثر پڑتا ہے. تو وہ بھی وہ تو تھا ان لوگوں کے ساتھ میں. یہ اس پر عرض کیا کہ بعض مرتبہ مضامین دیکھنے میں سادے نظر آتے ہیں لیکن کام تو ایک ہی ہے سب کا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ اس میں اپنی بات برابر ڈالتے رہتے ہیں. قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رونمائی ہے مخلوق کے لیے. چیز تو قرآن اے کلام حق شناس, رونمائے رب ناس با جان ناس. قرآن کیا ہے؟ اے کلام کو پہچاننے والے, وہاں روم فرماتے ہیں. قرآن کریم کیا ہے؟ اے قرآن کو پہچان, اللہ کے کلام کو اور حق کو پہچاننے والے آدمی. اور میں رونمائے رب ناس, لوگوں کے رب کی صورت کو دکھانا ہوتا ہے, با جان ناس لوگوں کی جان کو, لوگوں کی جان کو لوگوں کے رب کی صورت نظر آتی ہے. یعنی روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی معرفت حاصل کرتی ہے اس سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑتی ہے. اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے, اور انس اور قرب جو ہے نا وہ بڑھتا ہے, محبت بڑھتی ہے, معرفت بڑھتی ہے, تعلق بڑھتا ہے. سورۃ طہٰ بھی انہیں صورتوں میں سے ہے جیسے سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے، جیسے اس کے بارے میں آتا ہے، جیسے سورہ رحمان کے بارے میں آتا ہے، اللہ پاک نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے بھی پہلے فرشتوں میں اس کو پڑھ کے سنایا ہے. بہت خاص فضیلت والی سورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھا کرتے تھے اس کو فجر میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بہت پڑھا کرتے تھے فجر میں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی صورت بھی یہی ہے. پتہ ہی ہوں گا آپ کو، مسلمان ہونے کا سبب جو صورت بنی وہ یہی بنی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری آدمی تھے، بہادر آدمی تھے، قوت والے بہت تھے، لیڈر بھی تھے، صاحب فن بھی تھے. انہوں نے حرب جو ہیں، جنگ کے جو فنون ہیں ان سے واقف تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے. عربوں میں بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے جو پڑھ سکتے تھے، سب ایسے حساب چلتا تھا، اشعار و حاکذا حاکذا حاکذا. انہوں نے فرمایا کہ ہماری جو امت ہے وہ امی ہے، نحن امت امیہ، اور ہمارے پاس لکھنا پڑھنا زیادہ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں اشعار و حاکذا حاکذا حاکذا، مہینہ ایسا ہوتا ہے. آپ نے تین مرتبہ جو ہے نا دونوں ہاتھوں کو ملا کے بتایا اشعار و حاکذا حاکذا حاکذا، مہینہ. اس کو تین وقت کرے تو کتنا ہوتا؟ مہینہ اتنا ہوتا ہے، ایسا حساب ہوتا تھا عربوں میں. پھر فرمایا اشعار و حاکذا حاکذا، اس کو بند کر کے فرمایا حاکذا، تو کتنے ہوئے؟ 29 ہوئے. یہ آپ نے فرمایا ایک وقت آپ نے ویسا کیا تین مرتبہ، اور ایک مرتبہ یہ انگوٹھا بند کرتے ایسا کیا تیسری مرتبہ میں. آپ نے بتایا کہ ہم تو ایسا حساب کرتے ہیں، کم لوگ جو ہے نا وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے لکھتے تھے، روزانہ میٹنگیں ہوتی تھیں ان لوگوں کی. بھائی یہ کیا قصہ ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسلام کی دعوت شروع کر دی ہے اور ایک نیا دین لوگوں میں پیش کر دیا ہے، اس سے جو ہے جو مسلمان ہو رہے وہ، جو نہیں ہو رہے وہ، ان میں ایک نیا قسم کا ٹکا پھاٹ شروع ہو گیا ہے. باپ بیٹے میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، میاں بیوی میں لڑائی، پورے مکے میں ہنگامہ مچا ہوا ہے. اور تحفہ یہ ہے کہ پھر ہمارے معبود بھی برے ہو گئے، ہمارے معبودوں کو برا بھی بولتا ہے. آدمی سب کو برا برداشت کر لیتا ہے لیکن ماں کو، لیکن معبود کو جو ہے نا یہ برائی برداشت نہیں ہوتی. محبت کی نسبت جس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے عقیدت کی، اس کی برائی برداشت نہیں ہوتی. اور محبت کی جو نسبتیں ہیں وہ موقع اور حالات کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. جیسے مشہور ہے کہ ایک آدمی کو ماں کی گالی دی، بوڑھے آدمی کو ماں کی گالی دی. اس نے کہا اس کو گالی بھی دینا نہیں آتا بیوقوف کو. اب بوڑھے آدمی کو ماں کی گالی دی تو کیا ہوگا؟ بوڑھے آدمی کو تو بیٹی کی گالی پہ غصہ آتا ہے، کیونکہ اس کی محبت کا رخ ادھر ہو جاتا ہے، ادھر وہ خود ہی بوڑھا ہے، اب ماں کی حالت پہ. تو نسبتیں جو ہے وہ ہوا کرتی ہیں. تو پھر مشرکین مکہ کو یہ بڑا پرابلم ہو گیا تھا کہ بھائی معبودان ہمارے معبودوں کو یہ برا بھلا بولتے ہیں. برا بھلا بولتے ہیں تو یہ ان کے اندر، ان کے ہاتھ میں نفع نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں نقصان نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اجنا والا مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا لیتے یہ اٹھا نہیں سکتا. وہ جب ان کا عجز بیان کیا جاتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے، کہ بھائی اتنا ان کو بے حیثیت بتا دیا، کتا ان پہ پیشاب کر دے تو کچھ نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے؟ اور کلر بڑھ جاتا ان کا اتنا ہی، اور کچھ نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ جب ان کی بے حیثیتی اور ان کا غیر بار ہونا بتایا جاتا تو بڑا ان کو برا لگتا تھا کہ ہمارے معبودوں کو برا بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے بہت بہتر ہے، بے ایمانہ کے ساتھ ان کے پاس ایسی آنکھیں نہیں ہیں جس سے دیکھتے ہیں. پتھر میں لکڑی میں آنکھ تو بنی ہے لیکن دیکھتی تھوڑی وہ آنکھ. ہم لوگ آئین یوب سرو نبی، ہاں ایسے آنکھ ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پوچھ رہا ہے ایسے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں. کان تم نے بنا تو دیا کان کا شیپ لیکن اس کو سنائی دے رہا گیا. ایسے ہاتھ ہیں ان کو جس کو وہ پکڑ سکتے ہیں، ایسے پیر ہیں جن سے وہ چل سکتے ہیں. پکار کے دیکھو سنتے نہیں وہ تمہاری. ان کا یعنی بڑی عجیب عجیب مثالوں کے ذریعے سے قرآن پاک میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر بھی ان کی ایک غیر معقولیت کو بتاتے تھے کہ کیا بےہودگی ہے کہ تم نے پتھر کو تراش لیا، لکڑی کو تراش لیا، تانبے کو تراش لیا، مٹی کو تراش لیا، پیتل کو تراش لیا، سونے چاندی کو تراش لیا، اب اس کے سامنے دنڈوت کرنے لگے. صاحب اس سے ہمارا کوئی کام بنے گا؟ بولے اس سے کام بنے گا کیا تعلق ہے، یہ تو صرف نام ہے جو تم نے اپنے طور پر رکھے ہوئے ہیں. تو دوسرا مضمون یہ تھا کہ صاحب بہت زیادہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا بولتے ہیں، اور تیسری چیز جو ان کو چراغپا کیے ہوئے تھی مکے والوں کو وہ یہ تھی کہ ہمارے آبا و اجداد کی تضلیل کرتے ہیں تضلیل بہت سے یعنی ان کو گمراہ قرار دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس مذہب پہ جب یہ مذہب برا ہو گیا بتوں کو پوجنا برا ہو گیا بت برے ہو گئے تو جو بتوں کے پجاری تھے وہ اچھے کہاں سے رہ جائیں گے پھر. تو اس لیے صاحب یہ ہمارے آبا و اجداد غلطی پہ تھے. ارے بھائی یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. خانہ کعبہ کے متولی ہم ساری دنیا کے معزز ترین لوگوں میں سے ہیں. خانہ کعبہ کے ہم متولی ہیں. ہم سب کو پانی پلاتے ہیں سب کو حج کراتے ہیں پوری دنیا میں ہمارا ڈنکا ہے. لوگ ہماری عزت کرتے ہیں ہمارے سامنے لوگ منہ نہیں کھولتے نظریں نہیں اٹھاتے. اور یہ ہمارے آبا جن کے ہم نام لیوا ہیں اور ہمارے آبا و اجداد کو یاد نہیں رہے یہ بولتے ہیں کہ صاحب یہ بیوقوف تھے عقل نہیں تھی ان کے پاس. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا. اللہ نے فرمایا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر چلتے ہیں تو آپ ان سے پوچھو کہ ان کو عقل کہاں تھی. جب ان کے پاس عقل ہی نہیں تھی تو پھر ان کے طریقے پہ چلنے سے کیا حاصل ہے. اگر آبا و اجداد کو عقل ہو اور وہ صحیح راستے پر ہوں تو فالو کرنا صحیح ہے. آبا و اجداد کے طریقے فی نفس ہی آبا و اجداد کا طریقہ برا نہیں ہوتا. اگر آبا و اجداد حق راستے پر ہے تو ان کے تو طریقے پر تو چلا ہی جائے گا. جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر ہوں واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے طریق پر ہوں. تو آبا و اجداد اگر ہدایت پر ہوں تو ان کی تو پیروی کی جائے گی. مگر مشرکین مکہ کے آبا و اجداد جو ہے نا وہ ہدایت پر نہیں تھے تو اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو عقل ہی نہیں تھی تو ان کی بات کیوں مانتے ہو. یہ تین باتوں سے وہ چراغ پاتے. روزانہ میٹنگیں ہوتی تھیں روزانہ جو ہے نا مشورے ہوتے تھے مختلف طریقوں سے سوچتے تھے. ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو جوش آ گیا اور انہوں نے کہا کہ میں آج تو میں جو ہے نا ہمت کر ہی لیتا ہوں. تلوار لٹکائی اور چل پڑے. تیور ایک دم بدلے ہوئے تھے غصے میں. مکہ مدینہ میں ایک سسٹم تھا پہلے وہ یہ کہ لوگ قبیلے واری بنیادوں پر جیتے تھے. حمایت قبیلے کی حاصل رہتی تھی کہ اگر کسی ایک قبیلے کے ایک آدمی کو کسی نے چھیڑا یا کچھ کیا تو دوسرے قبیلے والے پورے مل کے ڈیفینس کرتے تھے اس کا بدلہ لیتے تھے. اس لیے کسی آدمی کو چھیڑنا ستانا مارنا آسان نہیں تھا. اس کا بھی بڑا اثر تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے بھی بہت حمایت حاصل تھی. جب تک ابو طالب موجود تھے بہت بہت زیادہ حمایت تھی. ابو طالب نے کہہ رکھا تھا کہ اگر بھتیجے کو اگرچہ کہ میں اس کے دین پر نہیں ہوں لیکن میرے بھتیجے کو اگر کسی نے دھکا لگایا تو میری لاش پہ سے وہ گزر سکتا ہے. یہ کہا کرتے تھے. جب تک ہم پورے کے پورے خاندان والے پچھڑ نہیں جائیں گے اور زمین کے جو ہے نا پیوند نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک ہم اپنے بھتیجے کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گے. تو اب اس نے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے آج تو میں جا رہا ہوں. راستے میں ایک صحابی مل گئے. انہوں نے پوچھا کدھر ہے تو بولے بس یہ جھگڑا ختم کرنے جا رہا ہوں یہ روز روز کا. اور دیکھ لیا کہاں جا رہے ہیں. تو پھر وضاحت کی کہ بھائی کیا مطلب ہے تمہاری بات کا. تو بولے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دوں گا اور ان کو قتل کر دوں گا. انہوں نے کہا انہوں نے سوچا کہ یہ آدمی جوش میں ہے اس کو روکا تو جا نہیں سکتا. یہ البتہ ان سے کہا کہ تم کو دھیان رہنا چاہیے کہ جو ہے حضور کے خاندان والے خاموش نہیں بیٹھیں گے. اور تمہارا خاندان والوں کا مقابلہ ان کے خاندان والوں کا مقابلہ ہوگا تو تمہارا خاندان نہیں جیت سکتا ان سے. حضور کے خاندان میں زیادہ بہادر لوگ تھے. خیر عمر نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب آدمی جوش میں ہوتا ہے تو پرواہ نہیں ہوتی. پھر کہا کہ وہاں تو خیر بعد میں جانا ہے مگر تمہاری بہن بھون کے پاس تو دیکھو ذرا کیا ہو رہا ہے. وہ مسلمان ہو گئے. کہنے گے کیا. کہنے گے تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی تمہارا بہن بھائی بھی مسلمان ہو گیا. جا وہ سیدھا انہوں نے اپنے گھر بہن کا رخ لے لیا بہن کے گھر کا رخ لے لیا. وہاں جا کے دروازے پہ دیکھا تو وہاں حضرت خباب ابن عرب جو ہے نا یہ دونوں کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے. باہر سے آواز آ گئی ان کو کہ کچھ پڑھا پڑھایا جا رہا ہے. زور سے کھٹکا مارا. زور سے سمجھ میں آ گئی کہ کچھ گڑبڑ ہے. روزن سے دیکھ لیا حضرت عمر کی بہن میں کیا عمر ہے. اس نے اشارہ کر دیا تو حضرت خباب جو تھے وہ تو چھپ گئے جا کے. چونکہ وہ تو رشتے کے نہیں ہیں نا تو ایک اور نیا مسئلہ ہو جائے گا. تو وہ چھپ گئے جا کے. ان کے اوپر زیادتی کرنے میں تو ان کو بڑی سہولت ہو جائے گی. تو جیسے اندر آئے تو کہنے لگے تم لوگ کیا کر رہے تھے. کہنے لگے ہم کوئی کیا بھی نہیں کر رہے تھے. کہنے لگے کچھ بھی کیسے نہیں کر رہے تھے میں خود سن رہا تھا مجھے آواز آ رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی انہوں نے قرآن پاک کے جو حصہ تھا جس کو سیکھ رہے تھے. ایسا قرآن پاک تو چھپا ہوا تو ہوتا نہیں تھا. کوئی چیز ان کو تھی جس کے پاس جس پر وہ لکھا ہوا تھا وہ انہوں نے اپنے ران کے نیچے چھپا لیا. کہنے کہ نہیں مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگ مسلمان ہو گئے. وہ جو خبر تھی وہ تصدیق کی تھی ان کے پاس پکی تھی. تو جب مسلمان ہو گئے وہ بلکہ معلوم ہو گیا تو بہن نے سمجھ گیا کہ اب یہ تو تحقیق کر کے آیا ہے، ایسے تو ماننے والا نہیں، چلیں گے ہاں ہم لوگ مسلمان ہو گئے جاؤ. بس جناب بہن بھائی کو خوب مارا، بہن چھڑانے کے لیے گئی تو بہن کو بھی خوب مارا تاکہ بہن سے خون نکلنے لگا. پھر اس کے بعد کہنے لگے تم لوگ اچھا بتاؤ وہ کیا کر رہے تھے. جب وہ روتے ہوئے دیکھا اور جناب خون بہ رہا تھا، بہت زیادہ مظلومیت ہو گئی تو دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنی بہن کو مارا تھا اور جب اپنا ہی خون باہر ٹپکنے لگا تو آدمی کا دل پسیل جاتا ہے. اور عرب تو ویسے بھی خون کے بہت رسیہ تھے کہ وہ اپنے خاندانی خون کا بہت احترام کرتے تھے، تو ذرا دل ان کا نرم پڑ گیا تو بولے اچھی بات ہے دکھاؤ کہاں کیا ہے وہ چیزیں تو پڑ رہے تھے. تو کہنے لگے نہیں دکھاتے تمہارے کو. کیوں نہیں دکھاتے؟ تو بولے تو ناپاک ہے اس لیے نہیں دکھاتے، غسل کرو پھر اس کے بعد دکھائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا بہن کے گھر میں، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے آئے انہوں نے پھر اپنی طرف سے قرآن پاک کا وہ حصہ ان کو نکال کے دیا. جو قرآن پاک کا حصہ اس وقت حضرت خباب کے ساتھ میں وہ لوگ سیکھ رہے تھے وہ سورۃ طٰہٰ کی شروع کی آئے تھے، ارے آتا تو تھا پڑھنا، انہوں نے پڑھنا شروع کیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن الکشفہ. جب یہاں تک پہنچے اللہ لا الہ الا اللہ له الاسماء الحسنى، تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، اتنے پگھل گیا دل ان کا، اور انداز ہو گیا حضرت خباب کو جو پیچھے چھپے ہوئے تھے وہ نکل کے آ گئے اندر سے. حضرت خباب جیسے نکل کے آئے حضرت عمر کو دیکھا کہ نرم ہو گئے ہیں، تو کہا کہ میں تم کو ایک خوشخبری دیتا ہوں. ارے وہ کیا؟ تو کل میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا کرتے ہوئے دیکھا تھا، سنا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی ایک دن پہلے کہ یا اللہ دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کو اسلام کی توفیق دے کے اسلام کو طاقت دے دے. اللہم آیت، یا اللہ اسلام کو طاقت دے دے دو عمروں میں سے کسی ایک کو ایمان کی اسلام کی توفیق دے کر. ایک عمر ابن الخطاب تھے اور ایک عمر ابن ہشام تھا. عمر ابن ہشام ابو جہل کا نام ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو جو ہے نا لیڈر تھے پورے مکے میں، اور سب ان کے اطراف میں گھومتے رہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اگر اس حلقے میں لا لے تو بڑی سہولت ہو جائے گی. تو آج یہ قصہ پیش آ گیا تو میں سمجھ گیا کہ تمہارے حق میں یہ دعا قبول ہوئی ہے. چلو تم، تو تمہارا رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ چلو چلتے ہیں پھر حضور کے پاس. تو خوشی خوشی لے کے آ گئے. پھر تمہارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، چونکہ ننگی تلوار لے کے آ رہے تھے، تلوار جیسی لٹکی ہوئی تھی ویسے چل پڑے وہ، تو وہی تلوار لٹکا کے اپنی گردن میں جا رہے تھے. دار ارقم میں صحابہ جو ہے نا وہ چھپ چھپ کے تعلیم کرتے تھے، چھپ چھپ کے رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دار ارقم میں چھپے ہوئے تھے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت بھی وہاں پر موجود تھی. تو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے میں سے دیکھا کہ دور سے آ رہے ہیں اور ننگی تلوار لٹکی ہوئی ہے، تو صحابہ نے کہا کہ حضور اجازت دو، لگتا ہے کہ عمر کا کچھ ارادہ گڑبڑ ہے، ہم اس کو وہیں جا کے نمٹ لیتے ہیں. صحابہ بزدل نہیں تھے یا بے ہمت نہیں تھے، ان کو حکم نہیں تھا کہ تم ایمان لائے ہو، ابتدائی حالت میں ہو، تم خاموش رہو، کوئی مارتا ہے تو مارنے دو، کوئی گالی دیتا ہے تو گالی دینے دو، کوئی گھسیٹتا ہے تو گھسیٹنے دو. باندھ کے اگر گھسیٹے تو بھی ان کو کچھ بولنے کا حق نہیں تھا. ابتدائی اسلام میں اللہ پاک کی حکمت تھی، کچھ مصلحت ایسی تھی کہ ابھی تم کو بس صبر کرنا ہے، یہ نہیں کہ تم طاقتور نہیں ہے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مالک جو ہے رسیوں میں پکڑ کے گھسیٹتا تھا اور مارتا تھا کوڑے، حضرت بلال اتنے مضبوط تھے کہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو ملا کے بجا سکتے تھے تیسرے حکم تک. لیکن یہ کہ ان کو اجازت نہیں تھی کہ بھائی تو وہ زیادتی، کوئی زیادتی کرتا ہے تمہارے ایمان لانے پر تم خاموش رہو، ابتدائی حکم ہی ہوا تھا. اور اس کو جہاد کبیر کہا گیا ہے قرآن پاک میں، یہ جہاد کبیر کا ہے قرآن پاک میں. یا یہ نبی کیا ہو وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ، آپ ان کے ساتھ جہاد کرتے رہیے بڑا جہاد. یہ مکہ مکرمہ کی آیت ہے، یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا کہ آپ ان سے بڑا جہاد کیجئے. اور یہاں پہ بڑا جہاد یہ تھا کہ ان کو تبلیغ کرتے رہو، اپنے دین پہ جمے رہو، ان کی زیادتی پہ خاموش رہو، ان کو سمجھاتے رہو ایمان کی، اور اپنے دین پر جمے رہو. اور جب وہ زیادتی کریں، گالی دیں، ماریں، پیٹیں، کچھ بھی کریں تو تم کچھ مت بولو، یہ تھا مطلب. تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ کہیں آدمی حضور پر حملہ نہ کر دے، تو کہا کہ اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم نمٹنے کا. حمزہ وغیرہ بھی تھے اس وقت موجود، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکر کے تھے حضرت عمر کے، اگر حضرت حمزہ یا دوسرے حضرت جائیں تو پھر حضرت عمر سے نمٹ لے سکتے تھے. تو خیر ساتھیوں صحابہ نے عرض کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا کہ عمر جو ہے نا یہ پگھل چکا ہے, اس کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کل میری دعا قبول ہو گئی. انہوں نے فرمایا کہ آنے دو اس کو. چنانچہ آئے وہ, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا گیا تو انہوں نے دروازے میں ہی سے جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دی. صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایسی زور سے تکبیر لگائی کہ پہاڑوں میں آواز گونج گئی, اتنا ان کو جوش آ گیا. ایک سب جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا تھا تو لوگ مبارکباد دیتے تھے, حق کرتے تھے, سینے سے لگاتے تھے, تو سب صحابہ ملنے لگے ان سے کہ چلو بھائی تم اللہ نے تم کو توفیق دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے سینے سے لگائے اور اتنا زور سے دبایا کہ عمر فرماتے ہیں کہ میری ہڈیاں ٹوٹنے لگیں پسلی کی, پھر چھوڑ دیا. علماء نے یہاں بہت سی باتیں فرمائی ہیں, لیکن اس میں ایک بات اصل میں علماء نے یہ فرمائی کہ اس میں ایک دوسری بات یہ بھی تھی, سیکریٹ, بہت سی سیکریٹس کے علاوہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ لڑنا کوئی ایسی بات نہیں ہے, تم میرے سے لڑ نہیں سکتے اگر لڑنے کی بات ہے. تمہارا تو حال یہ کہ اگر میں خالی تمہارے کو دبا دیا تو ختم ہو جاتے. تم حضور تو بہت طاقتور تھے, حضرت عمر کیا تھے ان کے مقابلے میں, کچھ بھی نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بہت زیادہ تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے دبوچا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری تو آہ نکل گئی, مجھے تو ایسا لگا جیسے میری پسلیاں میری ٹوٹ گئی ہیں. تو اس کے بعد چھوڑ دیا. لیکن یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر چلو اچھا ہوا کہ تم اسلام لے کے آئے, بقیہ بری نیت سے اگر آتے تو یہاں پہ کوئی چڑیا پہن کے نہیں بیٹھا ہوا ہے. اب ہم صبر کر رہے ہیں تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ہمارے کو قتل ہی کر دیں گے. بات کا یہ سینس تھا, فرماتے ہیں محدثین. واللہ اعلم, غرض یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے تھے. یہ واقعہ پورا انہیں ابتدائی آیتوں کے ساتھ میں ہی متعلق ہوں کہ جیسے انہوں نے یہ آیتیں پڑھی, تھوڑی سی آیتیں پڑھی تھیں, طبیعت پگھل گئی. اللہ پاک کے کلام میں بڑی تاثیر ہے اور بڑی نورانیت ہے, حق تعالیٰ شانہ نے اس میں بڑا اثر رکھا ہے. دیکھیے کلام پاک میں اللہ پاک فرماتے کیا ہیں. فرماتے ہیں طٰہٰ, یہ حروف مقطعات میں سے جس کے مطلب کو نہیں جانا جا سکتا یقینی طریقے پر کہ یہ کس معنی میں ہے. احتمالی طور پر علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں, جس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. بہت سے مفسرین اس کو حضور کا نام بتاتے ہیں طٰہٰ, اور واقعہ یہ کہ یہ اس کے اندر کچھ معنی بھی رکھے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طٰہٰ کے ذریعے سے خطاب کیا گیا. تو بات کرتے ہیں اس کا ترجمہ ہے یا حبیبی, اے میرے محبوب. طٰہٰ کا ترجمہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ سریانی لفظ ہے جس سے معنی ہوتے ہیں یا حبیبی, اے میرے محبوب کے. ممکن ہے اللہ پاک نے ایسے خطاب فرمایا ہو. اور بعض کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تھی, جب آپ رات تمام عبادت کرتے تھے, سورہ مزمل کا دوسرا رکو نازل نہیں ہوا تھا تو سو جایا بھی کرو. ایک وقت صحابہ پر حضور پر بڑا عزیز گزرا ہے. قرآن پاک نازل ہونے کے بعد اس کو پڑھنے کو کہا گیا تھا کہ اس کو رات میں پڑھا کرو اور دن میں اس کی تبلیغ کیا کرو. یہ نہیں کہا گیا تھا کتنی دیر پڑھنا ہے, تو پوری رات پڑھتے تھے. ایک سال تک صحابہ پوری رات نہیں سوئے ہیں. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے یہ فرمایا تھا کہ, اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے, دن کی تکان الگ اور رات کی یہ تکان الگ, تو آپ پیر جو ہے اپنے اٹھا لیا کرتے تھے. ایک پیر اٹھا لیا, دوسرا رکھ دیا, پھر دوسرا تھک گیا تو دوسرا جس کو اٹھا لیا تھا اس کو رکھ دیا, پھر پہلا تھک گیا پہلا اٹھا لیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے اترتے سب سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے دونوں پیر زمین پہ رکھ دیجیے. تو طٰہٰ کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے دونوں پیر زمین پہ رکھ دیجیے. سریانی لفظ کے اعتبار سے قاضی ثناء اللہ خان پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ اس طریقے سے کر کے بتایا ہے. مگر یہ سب جو ہے نا احتمالی مطلب ہے, احتمالی مطلب غیر یقینی مطلب ہیں, کیونکہ غیر یقینی مطلب متشابہات کا نہیں معلوم ہوتا. اور یہ غیر یقینی مطلب جو بعضوں نے بیان کیے سوچے گئے اس لیے بیان کر دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو کوئی آدمی کوئی غلط مطلب نکال کے نہ بتائے کہ یہ مطلب ہے. احتمالی مطلب مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے متاخرین علماء بعد والوں نے اختیار فرمایا تاکہ مسلمانوں کے ایمان کو بچایا جائے اور کہا جائے کہ اگر کوئی مطلب ہو سکتا ہے تو شاید یہ مطلب ہو, شاید یہ مطلب ہو. کیونکہ جب متشابہات میں سے ہے تو کوئی بدنیت آدمی کوئی غلط مطلب بھی نکال سکتا ہے, لوگوں کو بول سکتا ہے کہ نہیں اس کے اندر تو یہ بات رکھی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. اس لیے ایسے مطالب بیان کیے جاتے ہیں. ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی بہت سی چیزیں یوز کی جانے لگی تھیں, آج بھی پھر شروع ہو رہی. غرض یہ ہے کہ ان صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہو، مفسرین ترجیح دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا. پھر اس کے بعد فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مصیبت میں پڑ جائیں، اس لیے نازل نہیں کیا. کیونکہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو پوری پوری رات کھڑے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں اس کو، دن میں تبلیغ بھی کر رہے ہیں، پیروں میں ورم آ رہا تو ایک پیر اٹھا رہے ہیں پھر دوسرا پیر رکھ رہے ہیں، ورنہ یہ مشقت مت کرو. اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے کہنا بھی شروع کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کہ یہ دیکھو ان پہ قرآن شریف کیا نازل ہوا، مصیبت آ گئی بیچاروں پہ، نہ دن کا چین ہے رات کا، نہ رات کا چین ہے ان کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں قرآن پاک اس لیے نہیں آیا ہے کہ آپ کو مشقت میں ڈالیں. مشرکین مکہ نے یہ بھی کہنا شروع کیا تھا کہ چونکہ معبودوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے ان کی طرف سے، لہذا اس کی محرومی میں، اس کی نحوست میں ان لوگوں پہ یہ مصیبت ہے کہ ان کو چین ہی نہیں ہے. اس طرح کی بات جتنے منہ اتنی بات، جب مخالفت پہ آتا ہے آدمی تو طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. اس طرح کی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ کوئی یہ بولتا نہ بولتا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے تبلیغ کی پوری محنت فرماتے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پورا لگاؤ رکھتے، یعنی دن میں محنت کرتے دین کی دعوت کی، اور اس محنت میں ظاہر ہے کہ جب اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تو وہ صالح دین کا ہی کام ہے، وہ اللہ کا ہی کام ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں میں مشغولیت چاہے ہماری وجہ سے ہو، پھر بھی آپ ہمارے سے جو ہم کنسلٹ ہے وہ بالکل الگ بھی رکھا کریں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اپنے رب کی طرف بھی راغب رہے پوری طرح سے. تو یکسوئی کے وقت میں، تنہائی کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ پاک کی عبادت بہت زیادہ کرتے تھے. پلس اس کے ساتھ میں یہ تھا کہ آپ انتہائی شفیق تھے اور انتہائی رحم والے تھے، تو لوگوں کو تبلیغ کرنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود ہمیشہ لوگ الٹا جواب دیتے تھے، رسپانس غلط دیتے تھے، بے عزتی کا معاملہ الگ کرتے تھے، تکلیف الگ پہنچاتے تھے، مار دینا، تھوک دینا، پتھر مار دینا، گالی گلوچ کر دینا، نفرت کا اظہار کر دینا، یہ تو ہوتا ہی تھا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے کہ ایک تو میں ان کے ساتھ خالص ہمدردی کر رہا ہوں، اور دوسرے یہ کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں میری بات کو تو ان کا انجام کیا ہوگا. کیونکہ وہ ایک ایسی حقیقت نبی پر کھل جاتی ہے کہ اگر اس نے میری نہیں مانی تو یہ تو جہنم میں ہی جائے گا سیدھا. جو نبی کی نہیں مانتا وہ جہنم میں جاتا ہے. تو وہ جو جہنم کا ایندھن بن رہے تھے اس پر آپ کودتے تھے، تو فزیکلی طور پر آپ تھکاتے ہی تھے اپنے آپ کو، لیکن روحانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ضیق میں آ گئے تھے. بہت زیادہ تنگی آپ پر ہو گئی تھی، کیونکہ ابتدا میں لوگ مسلمان ہو ہی نہیں رہے تھے، ہو ہی نہیں رہے تھے. کتنی محنت کرو کام بنتا ہی نہیں، کتنی محنت کرو کوئی مانتا ہی نہیں. شروع میں جو ہو گئے سو ہو گئے، بقیہ یہ ہے کہ کوئی جو آ گیا اسلام میں وہ تو جاتا نہیں تھا، لیکن جس رفتار سے بڑھنا چاہیے تھا تعداد اس رفتار سے تعداد بڑھ نہیں رہی تھی، لوگ مانتے نہیں تھے. آپ چاہتے تھے کہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اسلام قبول کریں، لوگ مانتے نہیں تھے. اس پر آپ کو بہت زیادہ اذیت ہوتی تھی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن پاک آپ پر اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یا آپ ہلاک ہو جائیں یا آپ تھک جایا کریں یا یہ کہ مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، یہ نہیں. لفظ شقا جو ہے وہ اصل میں سعادت کے مقابلے میں آتا ہے. شقا ان کے معنی بدبختی کی ہے اصل، اور نحوست کے ہیں، اور سعادت کے معنی نیک بختی کے ہیں، کامیابی کے ہیں. یہ قرآن پاک میں یہ لفظ بہت جگہوں پر آتا ہے. اور آخرت میں بالخصوص انسانوں کو یہ دو ہی حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، ایک انسانوں کی قسم سعید کہلائے گی اور ایک انسانوں کی قسم شقی کہلائے گی. فمنہم شقیوں یوم تقوم الساعۃ، جس وقت قیامت قائم ہوگی تو لوگ جو ہے نا یا تو شقی ہوں گے یا سعید ہوں گے، یا ہمیشہ کے لیے محروم کیے جائیں گے یا نہیں. یہ شقاوت جو ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، دنیا کی قسم کی ایک شقاوت ہوتی ہے، آخرت کی قسم کی ایک شقاوت ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں سعادت جو ہے نا وہ بھی دو قسم کی ہے، دنیا کی لین کی بھی سعادت ہوتی ہے، آخرت کی لین کی بھی سعادت ہوتی ہے. اور دنیا کی لین کی سعادت یہ تین قسم کی ہے، آخرت کی بھی تین قسم کی ہے. پہلی دو اس کی قسمیں ہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، اور دوسری اس کی قسمیں ہیں دونوں اعتبارات سے. اس کے اندر تین تین ہوتے ہیں، ایک سعادت ہوتی ہے جسمانی، اور ایک سعادت ہوتی ہے نفسانی، اور ایک سعادت ہوتی ہے بیرونی، دوسری چیزوں کو دے کر. ایسے ایک شقاوت ہوتی ہے جسمانی، اور ایک شقاوت ہوتی ہے نفسانی، اور ایک شقاوت ہوتی ہے بیرونی چیزوں کے ذریعے سے. اور یہ دنیا میں بھی ہوتی ہیں یہ تینوں قسمیں، اور آخرت میں بھی ہوتی ہیں یہ تینوں قسمیں، سعادت کی اور شقاوت کی. یہاں اس آیت مبارکہ میں دنیاوی اعتبار سے جو پہلی قسم ہے جسمانی اعتبار سے مشقت میں پڑ جانا یا نقصان پہنچ جانا وہ مراد ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس لیے ہم نے نہیں اتارا ہے کہ آپ جسمانی اعتبار سے مصیبت میں پڑ جائے اور مشقت میں پڑ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کی صورت میں. باقی قرآن پاک تو جو ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ قرآن پاک دنیا کے اعتبار سے بھی شقاوت سے آدمی کو بچاتا ہے, جسمانی مشقت سے بھی بچاتا ہے, نفسانی مشقت سے بھی بچاتا ہے, جانی مشقت سے بھی بچاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیرونی مشقتوں سے بچاتا ہے. قرآن پاک میں برکت ہے, جب قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا ہوگا اس کی برکتیں ہوں گی تو جو باہری آؤٹ سائڈ میں جو انسان کے ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ پاک اس کے فیور میں کر دیتے ہیں. سعادت کا باعث ہے قرآن پاک, آخرت میں تو تینوں قسم کی سعادت کا باعث ہے ہی, جسمانی اعتبار سے بھی, جانی نفسانی اعتبار سے بھی, اور بیرونی اعتبار سے جنت کی نعمتیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ وہ سعادت ہی سعادت ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی برکت سے تینوں سعادتیں عطا فرماتے ہیں, جانی سعادتیں بھی عطا فرماتے ہیں اور جسمانی سعادتیں بھی عطا فرماتے ہیں, اور بیرونی نعمتیں جو کچھ اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہیں ان سے راحت ملتی ہے. راحت, سعادت کا تعلق راحت ملنے سے ہے, یاد رکھ لو. اگر سامان آدمی کے پاس میں بہت ہے لیکن اس سے اس کو راحت نہیں ہے تو یہ سعادت نہیں. سامان چاہے کم ہے لیکن وہ اس کے کام کا ہے, اس سے اس کو سکون ہے, تسلی ہے, تو یہ جو ہے نا یہ سعادت کا حصہ ہے. جسے ایک حدیث شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی سعادت میں سے چار چیزیں ہیں دنیاوی اعتبار سے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو اچھی بیوی ملی ہو. سب جانتے ہیں اس کو کہ اگر اچھی بیوی نہیں ملی تو آدمی کتنی الجھنوں کا شکار ہوتا ہے, اور اگر اچھی بیوی مل گئی تو اس کو کتنی راحتیں ہیں. اور فرمایا دوسرے یہ کہ اس کو اچھا گھر ملا ہوا ہو, راحت کشادہ مکان اس کو ملا ہوا ہو. اور تیسری سعادت یہ کہ اس کو اچھی سواری میسر ہو. اور چوتھی یہ کہ اس کی عمر میں برکت ہو, عمر زیادہ ملے, بیوی اچھی مل جائے, مکان اچھا مل جائے, سواری اچھی مل جائے. اب ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں گے ان سب کا تعلق راحت سے ہے, نفسانی اعتبار سے بھی سکون اور فزیکلی اعتبار سے بھی آدمی کو راحت ہوتی ہے. اور یہ جو باہر کی نعمتیں ہیں انسان کے جسم سے ہٹ کر, ان سب سے استفادے کی شکل یہی ہے کہ آدمی کے پاس یہ چیز ایسی طرح سے حاصل ہو کہ اس میں اس کو سہولت ہو سکے. مکان تنگ ہے, گرمی آ گئی الگ پریشانی, سردی آ گئی الگ پریشانی, بارش ہو گئی الگ پریشانی, ٹپک رہا ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے ادھر, نالیاں بھر جا رہے ہیں, پانی بار بار آ جا رہا, ایک پریشانی رہتی ہے ہمیشہ. مکان کی تنگی بڑا بور کرتی ہے آدمی کو. باہر تو آدمی بہت اچھا دکھ سکتا ہے لیکن گھر میں جاتے ہی پریشان ہوتے رہتے. تو کشادہ مکان اگر اللہ پاک میسر فرما دے راحت کے ساتھ میں حلال طریقے پر تو بڑی نعمت ہے, یہ بڑی راحت رہتی ہے آدمی کو, زندگی بھر کے لیے بے فکری ہو جاتی. سواری آرام دہ ہونا, سواری کا آرام دہ ہونا بڑی نعمتوں میں سے ہے, یہ اچھی سواری کا آدمی کو حاصل ہو جائے. اور اچھی بیوی راحت ہوا کرتی ہے, اور عمر اگر مل گئی تو اس راحتوں سے فائدہ حاصل کر کے ذخیرہ آخرت کرے گا. سب چیزیں تو تھی لیکن پھٹ بول کے مر گئے تو کیا فائدہ کیا ہوگا آدمی کو. تو دنیا کی لین میں بھی سعادتیں ہوتی ہیں, آخرت میں بھی سعادتیں ہوتی ہیں, اور دنیا میں بھی شقاوتیں ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی شقاوتیں ہوتی ہیں. اگر دنیا کے اندر آدمی کو اس کی بیرونی نعمتوں سے جو باہر میں نعمتیں حاصل ہیں ان سے, ایک بات اور یاد آ گئی سعادت ہی پر, اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کا تعلق ان تینوں چیزوں سے کیا ہے. دیکھیے آپ عظمہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے مگر تین چیزوں میں, عورت میں نحوست, مکان میں نحوست, اور گھوڑے میں نحوست. گھوڑے ہی سواری تھی, یاد ہوگا آپ لوگوں کو حدیث آپ کی پڑھی ہوئی ہوگی, حضور نے فرمایا کہ تین چیزوں میں نحوست ہوا کرتی ہوں, عورت میں نحوست, مکان میں نحوست, اور گھوڑے میں نحوست. چونکہ سعد اور نحس کا تعلق زمانے جاہلیت کے عقیدوں سے تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے مجموعی طور پر یہ فرمایا کہ سب دن اچھے ہوتے ہیں, سب جگہیں اچھی ہوتی ہیں, سب چیزیں اچھی ہوتی ہیں, کوئی زیادہ اچھی کوئی کم اچھی ہوتی ہیں. صرف انسانوں کے لیے جب عذاب کے دن آتے ہیں تو وہ منحوس ہوتے ہیں, اور انسانوں کی بدعملی وہ منحوس ہوتی ہے. اس وجہ سے علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ نحوست دنیا میں نہیں ہے, دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے, لیکن اگر ہوتی تو ان سے ہوتی. نحوست دنیا میں نہیں ہے لیکن اگر ہوتی تو وہ ان تین میں ہوتی, کہ ان تینوں سے تعلق. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں چونکہ اس طرح کی بات نہیں ہے, اس کو اس معنی میں لیا جائے گا کہ چونکہ یہ انسان کے احوال سے ریلیٹڈ ہیں یہ تینوں چیزیں, انسان کے حالات سے, اور یہ دوسری چیزیں ہیں تینوں کی تینوں, اور ان کی اپنی قسمت بھی ہے. ایک انسان کی اپنی قسمت ہے, ایک اس کی اپنی بھی قسمت ہے. تو جب یہ قسمت اس کی قسمت کے ساتھ میں ملے گی تو اگر وہ خراب قسمت کی ہے تو اس کا اثر اس پہ پڑے گا نا, اگر وہ اچھی قسمت کی ہے تو اس کا اثر اس پر پڑے گا. گھوڑا ہے اس کی اپنی قسمت ہے, سواری ہے اس کی اپنی قسمت ہے. اس لیے جیسے آدمی نئی سواری خریدے تو کیا پڑھا جاتا ہے, اصل کا خیر رہا وہ خیر ما جبلتہ رہا وہ اعوذ بک من شر رہا و شر ما جبلتہ علیہ, وہی پڑھنا پڑتا ہے جو دلہن پہ پڑھنا پڑتا ہے, وہ بھی وہی ہے. وہ تینوں چیزیں یہاں پہ جڑی ہوئی ہیں. اصل میں یہ دلہن کے اوپر پڑھنے کی دعا ہے نا یہ, لیکن علماء نے فرمایا کہ نئی سواری کے لیے بھی یہی دعا ہے. نئی گاڑی خریدی گئی ہے, نئی کچھ لیا گیا, اور جب آدمی دلہن کو اپنے گھر میں لائے تو بھی اس کو اس کے سر کے بال پکڑ کے یہ پڑھنا ہے, مگر ایسا نہ پکڑے کہ وہاں پہ ایک نیا تماشا ہو جائے, جھگڑا شروع ہو جائے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں. محبت کا ہاتھ پھیر کے آدمی پڑھ رہے اصل کا خیر رہا وہ خیر ماں جبل تہ لا, اللہ میں آپ سے اس کا خیر مانگتا ہوں, اور جس خیر پر آپ نے اس کو پیدا کیا ہے یعنی اس کی پیدائش میں جو جو خیر آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ مجھے چاہیے. وہ اسلو کا من شر رہا و شر ما جبل تہ علیہ, اور اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں, اور اس کی جبلت میں جو شر ہیں ماں جبل تہ, جن چیزوں پر یہ پیدا کی گئی اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو چونکہ اس کی اپنی بھی ایک قسمت ہوتی ہے, اگر وہ انسان کے ساتھ میں ریلیٹ کرتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اثرات سے متاثر ہو بغیر رہ نہیں سکتا. گاڑی کی اپنی ایک قسمت ہوتی ہے, جگہوں کی اپنی ایک قسمت ہوتی ہے. اسی وجہ سے بعض مرتبہ خود آدمی محسوس کرتا ہے کہ آپ جب سے یہ مکان لیا چکر میں ہے, جب سے یہ گاڑی لی چکر ہی چکر ہے. اسی لیے اگر گاڑی سوٹ ہے کسی کو حتی الامکان اس کو نکالنا نہیں چاہیے. پتہ نہیں آئے گی تو اس کے اپنے کیا حالات ہیں نہیں معلوم. یہی چیز سب دوسری چیزوں میں بھی لاگو ہے گمبھیر. تو غرض یہ ایک بات آ گئی ذہن میں شقاوت اور سعادت پر, تو میں چل پڑا ادھر. عرض یہ کر رہا تھا میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ طٰہٰ, ہم نے آپ پر قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, الا تذکرۃ لمن یخشیٰ, مگر اس لیے نازل کیا ہے, جو مقصد ہے نازل کرنے کا وہ یہ ہے کہ نصیحت لے لے وہ آدمی جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. ڈرنے والوں کو نصیحت مل جائے, راستہ مل جائے کہ کس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں, کس سے ناراض ہوتے ہیں. کیونکہ انبیاء کی تعلیم کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کو جاننا ممکن نہیں تھا, اور انبیاء پر اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا. کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہی ہوتا ہے. بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے ہے. لیکن بعض اعمال بعض شیون ایسے ہیں کہ وہ موجب ہیں جہنم میں داخل ہونے کے اور سزا کے, اور بعض چیزیں اس میں سے ایسے ہیں کہ وہ سبب ہیں جنت میں داخل ہونے کی اور انعام کی. انسان کی زندگی میں ہزاروں نے لاکھوں کی شکل میں ہیں, یہ انسان کی اعمال ایکٹیویٹی جو ہے نا ہزاروں نے لاکھوں کی شکل میں یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے اس کا ہر ایک کا ایک راستہ بنا ہوا ہے. اب یہ اتنی باریک چیز تھی کہ اگر نبی کے ذریعے بغیر انسانوں پر اس کو چھوڑا جاتا تو کبھی بھی انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اور اللہ نے اپنے نبی پر اپنا علم اتارا ہوتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنا علم اتارا, اس کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی. تو قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کہ کس کا انجام اچھا ہو کس کا انجام برا ہوتا ہے اس کو بتانے کے لیے ہے. یہ قرآن پاک اللہ تذکرۃ لمن یخشیٰ, ڈرنے والوں کے واسطے نصیحت کے لیے یہ قرآن پاک ہم نے اتارا ہے. پھر اللہ پاک اپنے قرآن پاک کی عظمت کو اور اپنی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا, یہ نازل کی گئی ہے کتاب اس ذات کی طرف سے جس آسمانوں کو جس نے زمین کو جس نے پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو جس نے پیدا کیا. الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے, قائم ہے. وہ ایسی ذات ہے کہ وہ رحمان ہے, اور وہ ایسی ذات ہے کہ وہ عرش پر قائم ہے, عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى, اس کے اوپر کافی تقریر اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے. یہ بھی متشابہات میں سے ہے. مفسرین اس کو فرماتے ہیں کہ ایسا عقیدہ بناؤ کما یلیق بشانہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستوی ہونا جیسے ان کی شان کے لائق ہے. تھوڑا فکر کریں ساتھ بہنوں جو رونے والے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو حرج نہ ہو, بیچارے سن سکیں. صوفیہ اس میں جو کلام کرتے ہیں تو وہ بڑا عجیب و غریب ہے اور بہت تفصیلی بھی ہے, لیکن ایک جملہ یاد آ گیا تو میں سنا دوں اس کے بارے میں. اور جو انہوں نے اس کی تقریر سنی ہوئی ہے اس کو ان کو اندازہ ہو جائے گا. اللہ پاک نے اپنا ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ رحمتی وسیعت کل شیء، میری رحمت جو ہے نا وہ ہر چیز کو وسیع ہے. رحمتی وسیعت کل شیء، میری رحمت وہ ہر چیز کو وسیع ہے. اور اللہ پاک کی رحمت اللہ پاک کی صفت رحمان سے ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے اس لیے رحمت فرماتے ہیں. اور عرش جو ہے نا وہ پوری کائنات کو کنٹرول کرنے کی جگہ ہے. عرش جو ہے وہ پوری کائنات کو کنٹرول کرنے کی جگہ ہے، جہاں سے پوری کائنات میں احکام چلتے ہیں. کائنات وہیں سے شروع ہے، بگن ہے، ابتدا اس کی وہاں سے ہے. اس کے اوپر کیا ہے نہیں معلوم، اس کے اوپر اما ہی اما ہے. اما کہتے ہیں ایک ایسی فضا عام کو، ایک اندھیرے کو کہ جس کے اندر کچھ نہیں جانا جا سکتا، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے. بقیہ یہ ہے کہ عرش ہے، کرسی ہے، آسما سات آسمانیں ہیں، پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے، پھر آگ کا کورا ہے، پھر عناصر اربع ہیں، پانی، مٹی، آگ، ہوا، یہ مخلوقات ہیں، دریا، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب عرش کے بعد سے چلے ہوئے ہیں. تو مفسر صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے وہ متجلی ہے عرش پر، اور چونکہ وہاں سے یہ چیز چل رہی ہے تو رحمت کی وجہ سے یہ سارا نظام ہے. ورنہ اللہ کو غرض تو نہیں ہے نا کسی سے کچھ، وہ تو غنی عن العالمین ہے. واللہ غنی عن العالمین، اللہ پاک سارے عالم والوں سے غنی ہے، ان کو کسی کی حاجت نہیں. انہوں نے آسمان و زمین کو اپنی کسی ضرورت کے لیے نہیں پیدا کیا، ان کو بزنس کرنا تھا، دھندا کرنا تھا، پیسے بنانے تھے، رہنا تھا ان کو. جنت انہوں نے اپنے راحت آرام کے لیے نہیں بنا لیا کہ عالیشان محلات بنا کے میں خود اس میں رہوں گا. اللہ پاک سبحان ہے، تو بری ہے قید زمان سے، تو بری ہے قید مکان سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہیں، جسم و جسم کے تقاضوں سے، لوازمات سے، سب سے اللہ پاک پاک ہوتے ہیں. اس لیے محض ان کی رحمت سے کائنات وجود میں آئی ہوئی ہے، اور اسی رحمت کی وجہ سے کائنات کے اوپر اللہ پاک کے عوامل چلتے رہتے ہیں. تو بہت سے اسماء و صفات اللہ پاک کے ہیں، لیکن اس میں رحمان ایک ایسی صفت ہے کہ اس کی تجلی سے کارخانہ عالم چل رہا ہے. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے. یہ اس وجہ سے بولتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت یہ بتاتے ہیں کہ یہ کبھی ذہن میں نہیں رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ایسا بیٹھے ہوئے ہیں جیسے تخت پہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو عرش پر تو تخت پہ بیٹھا ہوا ہوگا تو تخت اس سے بڑا ہوگا. یہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہوگا کسی نہ کسی اعتبار سے، فضیلت میں نہیں، شرف میں نہیں، لیکن جگہ کے اعتبار سے تو بڑا ہوگا نا، تبھی تو کوئی اس پہ بیٹھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بیٹھ جائے اور کوئی چیز اسے بڑی ہو جائے، کیا بات بھائی، اللہ سے کوئی چیز بڑی ہوتی ہے کیا؟ اس لیے اس کے جو ظاہری معنی ہے وہ نہیں بنتے، وہ صحیح نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عرش پر بیٹھے ہوئے نہیں، وہ عرش سے پاک ہیں، وہ سبحان ہے، عرش ان سے قائم ہے، وہ عرش سے پہ تھوڑی ہے، ساری مخلوق انہیں سے قائم ہے. تو اس لیے الرحمن العرش استوی کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ذہن میں جانا، بلکہ یہ تقریر تھوڑی بہت کی جاتی ہے. اور اگر اس کے ظاہری معنی اس کے بارے میں بات رکھی جائے تو پھر ہمیشہ یہ جملہ لگانا پڑتا ہے کما یلیق بشانہ تعالیٰ، جیسے اللہ پاک کے شاعر نشان ہیں، جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، انہی کے لیے ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں، انہی کی ہیں، مالک وہی ہیں، انہی کی ملکیت ہیں، وہی اس کے مالک ہیں ان تمام چیزوں کے جو آسمانوں میں، آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں وہ، اور آسمانوں میں اللہ نے کیا کیا بنائی ہے، جنت اور جہنم کی چیزیں وہ، اور سمندر بھی آسمانوں میں بتائے گئے ہیں وہ، پہاڑ آسمانوں میں پائے جاتے ہیں وہ. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تو آپ نے وہاں پر بھی دریائیں دیکھی نا، سدرۃ المنتہا کے نیچے میں نے دو دریائیں دیکھی، دو اندر کی طرف دو جا رہی تھی، باہر کی طرف دو جا رہی تھی، یہ خدا آپ نے فرمایا ہے. حوض کوثر بھی وہیں ہیں، مطلب یہ کہ وہاں پہ پانی دریا وریا ہے. دریا اور پہاڑ اور جنت اور محلات اور وہ ملائکہ کی قسمیں بے شمار ہیں، ملائکہ کا شمار مشکل ہے، ان کی قسموں کا شمار مشکل ہے. پرسوں یہ کتاب تصوف کی میں دیکھ رہا تھا، اس میں فرمایا جا رہا تھا کہ ملائکہ کا حال یہ ہے کہ بہت سی قسمیں ملائکہ کی ایسی ہیں کہ دوسرے ملائکہ کو ان کی ہوا بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ یہ بھی ملائکہ ہیں. بے شمار قسمیں ایسی ہیں کہ ملائکہ کے ایک قسم کو دوسرے قسم کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور ان کو اس کا پتہ نہیں ہے، اور کب سے اللہ نے ان کو لگایا ہوا کام پہ وہ ان کو اللہ کو معلوم ہے، وہ بس انہیں کو معلوم ہے. اللہ فرمارے وہ سب میری ملکیت میں، لہو ما فی السماوات، وہ سب میری ملکیت میں مالک ہوں ان کا. وما فی الارض، اور ان تمام چیزوں کا وہ مالک ہے جو زمین میں ہیں. دریا، پہاڑ، باغات، جنگل، درندے، چرندے، پرندے، انسان، جن اور زمینوں میں رہنے والے فرشتے، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں پائی جانے والے ساری چیزیں، سونا، چاندی، پتل، تانبا، پٹرول، ڈیزل، الا بلا، معدنیات جتنے کے پورے ہیں، وہ ان سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان میں چیزیں مخلوقات ہیں ان کے بھی اللہ ہی مالک ہیں. وما تحت الثرا، اور جو تھرا کے نیچے ہیں اس کے بھی اللہ ہی مالک ہیں. ثرا کہتے ہیں کہ جب مٹی ختم ہوتی ہے تو اس کے نیچے جو چیز ہے. اور ویسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو جو ہے وہ پورے زمینوں کو ایک مچھلی کے پشت پر رکھا ہوا ہے، اور وہ مچھلی ہے سمندر کے اوپر، اور وہ سمندر ہے ایک ایسے پتھر کے اوپر جو آسمانی کلر کا ہے، جس کو حضرت لقمان علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فی السماوات او فی الارض فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض. کوئی چیز ایسی ہو کہ جو ایک صخرا کے اندر، جو اس کو صخرا کہتے ہیں اصل میں، تو فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی مراد صخرا سے وہی ہے، یہ فرمایا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیل کی سینگ پہ رکھا ہوا ہے، سینگوں پہ رکھا ہوا ہے اس سارے سمندروں، اس پتھر کو، جس پتھر کے اوپر سمندر ہے اور جس کے اوپر یہ پھر مچھلی ہے، جس کے اوپر یہ سارے ساتوں زمینوں کا یہ نظام ہے، اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ سرا ہے. اس کے نیچے کیا ہے وہ سوائے اللہ کا کسی کو نہیں معلوم. اور حضرت ابن عباس کے پاس میں اصل میں حضرت کعب احبار اور دوسرے پچھلی کتابوں کے جو علماء ہیں ان لوگوں کی بہت سی معلومات بھی ان کے پاس ہوتی تھی، تو ممکن ہے وہاں سے انہوں نے نقل کرتے ہوئے یہ بات فرمائی ہو، یا اپنے کشف سے انہوں نے یہ بات فرمائی، کیونکہ صحابہ میں سے بھی بہت بڑی تعداد میں اصحاب کشوف تھے، واللہ اعلم. مگر یہ ہے کہ سرا اس کو کہا گیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں میں جو ہے وہ، زمین میں جو ہے وہ، اور ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ، اور سرا کے نیچے جو ہے وہ، اللہ پاک ان سب کا مالک ہے. وما بینہما وما تحت الثرا، یہ قرآن پاک کا ایک خاص مضمون ہے جو بہت سی جگہوں پر پھیلا ہوا ہے، اور بار بار اللہ اس کو دہراتے ہیں، لیکن اس آیت میں بہت ایک خاص انداز میں اللہ پاک نے ان سب چیزوں کا احاطہ فرمایا ہوا ہے. صفت مالکیت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ بڑی عجیب چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہیں. سب کے پیدا کرنے والے وہ ہیں، لہذا سب کے اونر بھی وہی، مالک بھی وہی. اور مالکیت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کے دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر بندہ صحیح معنی میں بندگی پر آ جاتا ہے، بندے میں اپنی بندگی کا فہم آ جاتا ہے، اپنا فخر اس پر کھل جاتا ہے. ہر آدمی کو اپنا احتیاج کھلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی مالکیت اس پر کھلے. جتنا اللہ کا مالک ہونا آدمی پر کھلے، یہ سارے جھگڑے جو ہے نا یہ مالک ہونے کے ہی ہوتے ہیں. میری چیز، میرا سامان، میری مرضی، میرا دل، میری آنکھ، میرے ہاتھ پیر، میری گاڑی، میری نوکری، میری بیوی، میرے بچے، یہ میری زمین، میری حکومت، یہ سارا جو میرا ہے نا، یہ میرا ہی پھڈا ہے پوری دنیا میں. سارا فساد جو ہے وہ میرے کا ہوتا ہے. اگر انسانوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میرا نہیں تیرا، قصہ ختم. یہ اصل میں لا الہ الا اللہ کی بنیادوں میں سے ہے یہ چیز، کہ لا الہ الا اللہ شروع کہاں سے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ پاک مخلوق کو یہ فہم دیتے ہیں کہ تم پر یہ بات کھل جانی چاہیے کہ تمہارا کچھ نہیں، سب میرا. اور بندے کو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ دھیرے 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 جو ہے نا وہ اپنے اطراف میں چیزیں سمیٹتا ہے اور اس پر اپنا تصرف دیکھتا ہے، تو اس پہ اپنا میرا لگا لیتا ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس مضمون کو بہت کھولا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بنیاد ہے تصوف کی، کہ ملکیت جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوخ کی جائے. مالک حقیقی ہر چیز کی اللہ پاک ہی ہے، اور ہم جو ہے مالک امانی ہیں، امانت والی ملکیت ہمارے پاس میں ہے. تصرف کے مجاز نہیں ہے مرضی سے، اپنی مرضی سے تصرف کے مجاز نہیں ہے ہم کسی چیز میں. اور فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا نیچر بڑا عجیب ہے. فرماتے کہ بھائی اگر کسی آدمی سے آپ پوچھے کہ آسمان کس کا ہے، تو ہر کوئی یہی بولے گا یہ اللہ کا ہے، اپنا نہیں ہوتا. سورج کس کا ہے تو بولے اللہ میاں کا ہے. چاند کس کا ہے تو بولے اللہ میاں کا ہے. جیسے ہی آپ نیچے آ جائیں اس کے بعد پوچھیں یہ گھر کس کا ہے، تو یہ میرا ہے. وہ جو 200 گز کا جو پلاٹ ہے، 250 گز کا جو پلاٹ ہے، 400 گز کا جو پلاٹ ہے، جس پر اپنا تصرف دیکھتا ہے تو وہ اس میں اپنا لگا لیتا ہے کہ یہ میرا ہے. پھر آسمان تیرا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میں اس کا خالق نہیں، اس لیے میں اس کا مالک نہیں. تو والد صاحب پوچھا کرتے تھے کہ یہ جو 200 گز کا پلاٹ ہے تو اس کا خالق ہے کیا؟ تو مالک کیسا ہو جاتا؟ پھر اس کے بعد میں فرماتے کہ اپنی ذات پر آ جاؤ، یہ ہاتھ کس کا ہے؟ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ میرا ہے. بھائی ہاتھ تیرا کہاں سے ہو گیا؟ تو پیدا کرا گیا اس کو. پیر کس کا ہے؟ تو بولے پیر میرا ہے. پیر تیرا کہاں سے ہو گیا؟ تو بنایا تھا اس کو. بلکہ ہمارے والد صاحب ایسے وقت چونکہ دیہاتیوں میں بہت تبلیغ کرتے تھے تو وہ انداز بھی دیہاتی پن کے آ جاتے تھے. بولے تھے باپ نے بنایا اس کو، تیری ماں نے بنایا اس کو. ماں باپ بھی تو خالق نہیں ہے نا. ماں کے پیٹ میں اللہ نے بنایا. ماں کے اگر ماں کو اگر اختیار ہوتا تو سب چاند کے ٹکڑے رہتے تھے، یہ سڑی سوٹ نہ لے کے بیٹھتے نہیں تھے کبھی بھی. ماں کے بس میں نہیں ہے، باپ کے بس میں نہیں ہے، اس میں ان کا کوئی تصرف نہیں ہے. وہ تو اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کی مہربانی کا نظام ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اب انسان کا ایک ایک عضو جو ہے وہ آدمی سوچے کہ یہ اس کا، یہ کس کا ہے؟ یہ آدمی بولتا ہے یہ بچے کس کے ہیں؟ تو میرے بچے ہیں. شریعت اجازت دیتی ہے میری نسبت کرنے کی، لیکن نسبت بھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتی. نسبت حقیقی بھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتی، نسبت مجازی لگانے کی اجازت دیتی ہے. کیونکہ انتظام شرح کے واسطے تصرف کا دائرہ بنایا ہے، سرکل دیا گیا ہے. بقیہ یہ کہ نسبت حقیقی نہیں بھولنا چاہیے. تیری بچی کہاں سے ہوگی؟ تیرا بچہ کہاں سے ہو گیا؟ بچہ تو کسی اور کا ہے، اللہ پاک کا بنایا ہوا ہے. اللہ اس کے خالق ہیں، اللہ اس کے مالک. میری بیوی تیری کہاں سے ہو گئی؟ تو بنا کے لا لیا. میرا میاں تیرا کہاں سے ہو گیا؟ کسی کا کچھ نہیں ہے اس دنیا میں، کسی کا کچھ نہیں ہے. اللہ پاک اس کے مالک ہے. سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اگر آدمی اس کا مراقبہ کیا کرے اور اس پر یہ کھل جائے کہ میں مالک نہیں ہوں، تو بھائی پھر کون مالک ہے؟ تو جو اس کا خالق ہے وہ اس کا مالک ہے. جو خالق ہوتا وہ مالک ہوتا. آفاق میں، انفس میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، مابین السماء والارض، تحت السرا میں، ان سب کے اندر ملکیت جو ہے نا وہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ اس حقیقت کو قبول کرنے کا نام ہے. لا الہ، میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں مانتا ہوں، تو کوئی معبود کیوں نہیں اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں. وہی پیدا کرنے والے ہیں، وہی مالک ہیں، وہی پھر اس کی پرورش بھی کرتے ہیں، پالتے بھی ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کو باقی بھی رکھتے ہیں، اور انہی کے احکام پھر اس میں چلتے بھی ہیں. اسی لیے تو وہ معبود ہے نا، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جب ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سب چیزیں کسی کے پاس نہیں ہیں، اس لیے وہی معبود ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا علم، لا الہ الا اللہ کا اقرار دراصل مالکیت کا، خالقیت کا کھل جانا اور مخلوق پر اس کے فخر کا کھل جانا ہے. اللہ تبارک و مخلوق یہ سوچ لے کہ میرا کچھ بھی نہیں، پتا چل جائے کہ ٹکٹ لگا ہے، گاڑی پہ ٹکٹ لگا دیا پولیس والے نے. جب تک آپ کو یہ پتا نہ چلے کہ آپ کی گاڑی پہ لگا ہے، آپ کو خاص فیلنگ نہیں کرتے، لگتا ہی رہتا ہے. پتا چلا کہ گاڑی کو کسی نے ڈیمیج کر دیا ہے، جب تک آپ کو یہ فیلنگ نہیں آتی کہ ارے ایک ہوتا ہے سرسری تعصب، ارے پتا نہیں کیا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا بےچارے کو. اور ایک یہ پتا چلے کہ آپ کی گاڑی کو کوئی مار کے گیا ہے، آپ کا تو سبق گیا. پتا چل جائے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو جب تک یہ انسانوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی آدمی مر گیا، اتنے مر گئے، بم بلاسٹ ہو گیا، اتنے مر گئے، جہاز گر گیا، اتنے مر گئے، پانی میں کشتی ڈوب گئی، اتنے مر گئے، آدمی کو ایک احساس ہوتا ہے، لیکن ایسے ہی احساس ہوتا ہے. لیکن یہ پتا چلے کہ اس میں بابا موجود تھے، میرے ابا، میری اماں، میرا بیٹا یا میرا بھائی، پھر فیلنگ آتی ہے. اصلی فیلنگ جو ہے نا وہ ملکیت کی نسبت کی ہے. ساری فیلنگ جو ہے نا وہ ملکیت کی نسبت کی ہے. تو اس ملکیت کی نسبت کی نفی کرنا ہے کہ ہم مالک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے اس مضمون کو کھولا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابہ کو یہ بات سکھاتے تھے، ختم کرو اپنے کو، ہم کچھ بھی نہیں اور ہمارا کچھ بھی نہیں، یہ سب تمہارا ہے. تو جب ایک آدمی پر لا الہ الا اللہ اس معنی میں کھلتا ہے اور اس کا دل اس کو قبول کر لے اور وہ اپنے دل سے گواہی دینے لگے کہ ہاں یہ ایک واقعہ امر واقعہ ہے، یہ ایک حقیقت نفس الامری ہے، یہ تو پھر اس کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھائی جب یہ چیز ہے تو کیا اب کوئی کسی کی چیز ہی نہیں رہی, تو پھر کیا مطلب ہے بات کا؟ بات کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں تمہاری طرف منسوخ کی جا رہی ہیں وہ امانت ہیں تمہارے پاس, اور جو امانت کسی کے پاس ہوئے اس میں تصرف کا اس کو اجازت ہوتی ہے, لیکن امانت رکھانے والے کی مرضی سے تصرف کی اجازت ہوتی ہے, ورنہ وہ چور ہیں. اگر کسی نے آپ کے پاس کچھ پیسے رکھا دی, امانت رکھا دی, اور آدمی نے اپنی مرضی سے اس میں تصرف کیا تو اسی کا نام چور ہے, اسی کا نام خائن ہے, اور اس کی مرضی سے کیا تو پھر وہ صحیح امانت ہوتی ہے. اور امانت جب کسی کی ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ زیادہ قلبی لگاؤ نہیں ہوتا, اور اگر قلبی لگاؤ کسی وجہ سے ہو گیا تو عقلی لگاؤ نہیں ہوتا. کیشیئر جو ہوتے ہیں, لوگوں کو تنخواہ بانٹتے ہوئے جو بیٹھتے ہیں, کم پیسے رہتے ہیں ان کے پاس. بینک کے جو کیشیئر ہیں, ایک پتا نہیں کون آدمی کتنے پیسے نکالنے کے لیے آتا ہے, تو ایک بڑا اماؤنٹ لے کے بیٹھنا پڑتا ہے ان کو کہ بھائی آج کے دن جو ہے نا ایک فگر بنا لیتے ہیں بینک والے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ صاحب اس میں سے 2 لاکھ نکلیں گے آج, 5 لاکھ نکلیں گے, 10 لاکھ نکلیں گے, 1 ملین نکلیں گے, 2 ملین نکلیں گے, ایک ان کا اندازہ ہوتا ہے, وہ اپنا لے کے رہتے ہیں اپنے پاس. مگر اس کے دل میں کیا رہتا ہے, یہ ہے میرے پاس مگر یہ تو سب دوسروں کا ہے, میرے کا کیا, میرا کیا ہے اس میں, میرے کو تو وہی 15 دن تک جو ملنے والا ہے وہی ہے میرا, اس کا اپنا کچھ بھی نہیں. امانت ہے اس کے پاس میں, یہ چیز امانت کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اس میں آدمی کو اگر بعض مرتبہ امانت میں قلبی لگاؤ ہو جاتا ہے, عقلی لگاؤ نہیں رہتا. اگر قلبی لگاؤ ہو بھی جائے, بعض چیز یہ کہ آپ کے پاس امانت ہے لیکن بہت خوبصورت ہے تو آپ کا اس سے دل بھی لگا ہوا ہے, امانت ہے خوبصورت ہے تو دل بھی لگا ہوا ہے, امانت ہے آپ کو کسی نے آپ کے پاس میں مشک کی خوشبو رکھ دی, امانت کے طور پر مشک رکھ دیا, وہ خوشبو آ رہی ہے تو آپ کو اس میں راحت مل رہی ہے, آپ کا قلب بھی اس میں لگا ہوا ہے, آپ یہ چاہتے بھی ہیں کہ اچھا یہ کہ نہ لے جائے یہاں پہ رہے تھوڑے دن, لیکن عقلی لگاؤ اس میں نہیں رہا کرتا ہے. یہ جتنے بیوی اور بچے اور کاروبار اور پیسہ اور دنیا اور سامان جو ہیں, ان سے آدمیوں کو قلبی لگاؤ ہو جاتا ہے اگر چاہے یہ امانت ہیں, لیکن عقلی لگاؤ نہیں رہتا. اگر آدمی پر لا الہ الا اللہ کا مضمون کھلا ہوا ہو, اور ہونا ہی ایسا ہے, مطلب اس کو پیدا کرنا ہے اپنے اندر, اس مزاج کو لانا ہے اپنے اندر, اس کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ امانت ہے اور امانت کا استعمال امین کی یعنی امانت رکھانے والے کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے, تو پھر وہ اس سے پوچھے گا کہ بھائی یہ میں امانت کا استعمال کیسے کروں, دیکھیے بولو اس امانت کا استعمال میں کیسے کروں. تو جب امانت کا استعمال کیسے کروں کا سوال ہوگا امین کی طرف سے, امانت دار کی طرف سے, تو اس کا جواب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے وہاں پہ امانت کے حقیقت کھولنے پر, ملکیت کی حقیقت کھولنے پر, اور دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے امانت کے استعمال کے شروع ہونے پر. یہ جو امانت ہے کائنات میں, اس کو استعمال کیسے کیا جائے, اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا. آپ ہیں اس کا نمونہ, یہ بتائیں گے آپ کو, ان کے طریقے پر کرو, ان کی اتباع میں کرو, ان کی سنت میں کرو. یہ انہوں نے, ہم نے اپنا نمائندہ ان کو بنا دیا ہے اپنی چیزوں پر. اب محمد الرسول اللہ کا مطلب بھی آپ سمجھیں گے تھوڑا سا, یعنی اس پر عظمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے گی کہ کائنات کی جو امانت, کائنات کی جو مخلوق ہے اللہ کی, اور جو مملوک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اس پر سارے مملوک میں تصرف کا جو ذمہ دار ایک معنی میں بنایا گیا ہے, اور تصرف کے لیے نمائندہ جو بنایا گیا ہے, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو رکھا گیا ہے. ہماری امانت میں استعمال یہاں سے ہوگا, ان کی منشے سے ہوگا, ان کی مرضی سے ہوگا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے, اور اللہ پاک کی صفات کے مظہر, اور اللہ پاک کی رضا میں فانی. حضور کی رضا اللہ ہی کی رضا ہے, حضور کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے, حضور کی نافرمانی اللہ ہی کی نافرمانی ہے. اتنا اتحاد ہے وہاں پر کہ بعض مرتبہ مہم الفاظ تک آ جاتے ہیں. وہاں پہ ایک ایسی چیز ہے باریکی میں اگر آپ جائیں گے تو بھائی فرق کس بات کا کرنا پھر بول کے رہتا ہے, مگر بندے بندے ہیں, رب رب ہے, خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے. مگر بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, محمد الرسول اللہ کو جو رکھا گیا ہے وہ پوری کائنات میں امانتوں کے استعمال کے لیے رکھا گیا ہے کہ یہ نمائندہ ہے ہماری طرف سے, یہ بتائیں گے کہ کیسے کرنا. بچوں میں وہ نمائندہ, عورتوں میں وہ نمائندہ, شوہروں میں وہ نمائندہ, کاروبار میں وہ نمائندہ, معاملات میں وہ نمائندہ, معاشرت میں وہ نمائندہ, اخلاق میں وہ نمائندہ, کلچر میں وہ نمائندہ, زندگی گزارنے کے نشے و فراز میں وہ نمائندہ, خوشیوں میں وہ نمائندہ, غمیوں میں وہ نمائندہ, اچھا جو آدمی اس طریقے سے ایکسپٹ کر لے واقعتا دل کی گہرائی کے ساتھ, صحابہ اس مضمون کو صحیح معنی میں لے لیتے تھے شروع دن میں ہی. صحابہ کا ایک مزاج یہ تھا کہ وہ پہلے سوچتے تھے کہ مطلب کیا ہے اس بات کا, پھر اس کے بعد میں وہ اس کو لے لیتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو قبول کر لینے کے بعد میں وہ 100% سرنڈر ہو جاتے تھے حضور کے لیے. اپنی جان میں تصرف اپنا رکھتے نہیں تھے کہ میری جان میں کوئی تصرف کا مجھے حق ہے, اپنے مال میں تصرف کا نہیں رکھتے تھے, اپنے سامان میں جائیدادوں میں تصرف کا حق اپنا نہیں رکھتے تھے, بالکل ختم ہو جاتے تھے صحابہ. ایسے فنافر رسول جو جماعت تیار ہوئی تھی ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب فنافر رسول والی جماعت تیار ہو گئی تھی جن کو صحابہ کہتے ہیں, تو جو غیبی مددیں, جو نصرتیں, جو تائید الہی, جو معاملہ اللہ پاک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, وہ ان صحابہ کے ساتھ ہو گیا تھا. اس واسطے کہ وہاں دو ہی باقی نہیں رہی تھی, ایک جان دو قالب والی بات ہو گئی تھی کہ شکلیں تو الگ الگ تھی, ڈھانچے الگ الگ تھے, فزیکلی باڈیاں الگ الگ تھے, لیکن تھے وہ ٹوٹلی نمائندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کے ظاہر سے, ان کے باطن سے, ان کی چال ڈھال سے, ان کے رنگ ڈھنگ سے, ان کے طور طریق سے کوئی بھی آدمی غیر نبی کو نہیں دیکھتا تھا. تصوف کی زبان بول رہا ہوں ذرا سا, کوئی بھی آدمی غیر نبی کو نہیں دیکھتا تھا جب کوئی صحابہ کو دیکھتا تھا. شکل دیکھتا تو حضور یاد آتے, لباس دیکھتا تو حضور یاد آتے, وضافتہ دیکھتا تو حضور یاد آتے, کھانا پینا دیکھتا تو حضور کی نمائندگی, رہنا سہنا ہوتا تو حضور کی نمائندگی. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی معمولی چیز نہیں. اور یہ سارا بیس کس پر ہے کہ آدمی پر پہلے کیا کھل جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کھل جائے. اور یہ مضمون جتنا آدمی کے دل میں بیٹھے گا اتنا زیادہ دنیا سے لگا ہو اس کا عقلن کم ہو جائے گا. اور جب یہ چیز آدمی پر کھل جاتی ہے تو نفع اور نقصان میں آدمی کی نظر پوری اللہ پر چلی جاتی ہے, مخلوق سے ہٹ جاتی ہے. اور کھل جاتا ہے یہ مضمون کہ نفع اور نقصان نہ مخلوق کے ہاتھ میں ہے, اور نہ نفع اور نقصان ہونے کی صورت میں مجھے متاثر ہونے کی ضرورت ہے. زیادہ بزرگان دین اس پر محنت کرتے تھے, اور محنت کر کے یہ کیفیت اپنے اندر پیدا بن جاتی ہے, وہ کیفیت صفت قلب بن جاتی ہے. وہ حضرت ایران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے, جہاز ان کا چلتا تھا, پانی کا شپیں چلتی تھیں ان کی. کسی نے آ کے ان کو بتایا کہ صاحب آپ کی شپ جو ہے نا وہ پانی میں ڈوب گئی, مال لٹ کے آ رہا تھا اس میں تجارت کا, کہنے کہ وہ پورا پانی میں ڈوب گیا. حضرت تھوڑا سا مراقب ہوئے اور اس کے بعد فرمایا کہ الحمدللہ. پھر چند دنوں کے بعد میں پھر ایک خبر آئی, ایسے ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں وائرلیس وغیرہ کے, پھر خبر آئی کہ صاحب وہ بھونچال میں آ تو گئے تھی کشتی, لیکن اللہ نے فضل فرمایا اور ساحل پر عافیت کے ساتھ میں آ گئی ہے, ایسا کوئی نقصان اس کو نہیں ہوا ہے. حضرت نے تھوڑا سا مراقبہ سر گردن سے جھکایا اور اس کو فرمایا الحمدللہ. خدام تو ہر چیز کو تاکتے ہی رہتے تھے کہ کب کیا بول رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو جو خدام بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا قصہ ہوا, جب اتنا بڑا جہاز آپ کا سامان تجارت کا وہ ڈوب گیا تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا, اور جب اتنا یہ چیز مل گئی تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا. چیز مل گئی تو الحمدللہ تو کہنا دنیا جانتی ہے کہ بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو, مگر وہ پہلے کیا تھا؟ تو فرمایا کہ پہلے یہ تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ کس کا مال ڈوبا. نسبت ہی تھی نا ساری پریشان کرنے والی چیز, تو نسبت ہوتی ہے. شروع سے یہ نسبت اٹھا چکے ہوتے ہیں اولیاء اللہ. میں نے اپنے طور پر یہ دیکھا کہ کس کا مال ڈوبا, جس کا ہے وہ ڈوبا. وہ پانی بھی اسی کا ہے, آسمان بھی اسی کا ہے, زمین بھی اسی ہے, مر بھی اس کی. پانی کے اندر رکھتا تو پانی کے اندر رکھ لے, اوپر رکھنا ہے تو اوپر رکھ لے. بھائی سامان عشق میں آ رہا ہے تو کس کا آ رہا ہے؟ اللہ پاک ہی کا آ رہا ہے. وہ اب انہوں نے اوپر رکھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کسی مسئلے سے وہ اندر رکھنا پسند کریں. مرضی ہے ایک آدمی کی, بھائی یہ الماری میں سے نکال کے وہ الماری میں, یہ ڈرار میں سے نکال کے وہ ڈرار میں, یہ تابدان میں سے نکال کے وہ تابدان میں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. ہم لوگ بھی تو کرتے رہتے ہیں, کچن کا سامان لے جا کے لیونگ روم میں کر دیا, لیونگ روم کا لے جا کے کچن میں کر دیا. تو مرضی ہے اس کی کہ جو آسمان پہ رکھنا چاہے اس کو آسمان پہ رکھے, جس کو زمین پہ رکھنا چاہے اس کو زمین پہ رکھے, جس کو پانی میں رکھنا چاہے اس کو پانی میں رکھے, جس کو خشکی میں رکھنا چاہے اس کو خشکی میں رکھے. تو میں نے اس پر غور کیا کہ یہ جو چیز ہوئی وہ کس کی ہوئی, تو مجھے پتا چلا کہ میرا تو کچھ اس میں عمل دخل نہیں ہے. تو میں یہ دیکھا کہ میری طبیعت کے اندر تغیر آیا یا نہیں آیا اس بات سے. سامان گیا نہیں گیا یہ نہیں میں سوچا, میں نے یہ سوچا کہ اس بات سے میری طبیعت میں کتنا تغیر آیا. میں نے دیکھا کوئی تغیر نہیں آیا. تو اس تغیر نہیں آنے پر, چینجز نہیں آنے پر طبیعت کے اندر میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. یہ فرمایا الحمدللہ جو ہے, وہاں جو الحمدللہ تھا وہ اس سینس میں تھا. اچھا یہاں پر بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ پورا جہاز مل گیا تو الحمدللہ بولے شاید. فرمایا کہ یہاں جو میں نے الحمدللہ کہا وہ بھی یہ کہ اگر مل گیا تو کیا ہوا طبیعت میں. میں نے کہا وہ بھی کوئی تغیر نہیں آیا, مرضی تھی ان کی وہ پھر یہاں پہنچا دیا. ملکیت کی نسبت جب آدمی پر کھلے اور اس کی تھوڑی ایکسرسائز ہو جائے, بڑا راحت ملتی ہے آدمی. بڑی راحت میں رہتا ہے آدمی، بہت آرام میں رہتا ہے. چلے گئے دنیا سے، مر گئے رشتے دار، آسمان پہ چلے گئے، مردی ہے ان کی. انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا مضمون تو وہی ہے نا، جس کا تھا اس نے وہاں پہنچا دیا، ہم کیا کر سکتے اسے. جو قلبی لگاؤ ہوتا ہے اس سے تاثر ہوتا ہے، جو عقلی لگاؤ ہوتا ہے، جو عقلی بات ہوا کرتی ہے اس سے تاثر کم ہو جایا کرتا ہے، اور آدمی کو سہارا رہتا ہے. اور وہ ایک حقیقت بھی ہے، وہ صرف سہار کے لیے یہ کوئی ایکسرسائز ویسی بات نہیں ہے، مگر اس صحیح علم کا یہ ایک لازمی نتیجہ بھی ہے، اس کا ایک سائڈ افیکٹ ہے اس کا ایک معنی میں. اس سے آدمی کی زندگی دنیا کے اندر بھی سعادت سے گزر جاتی ہے، دنیا کی سعادت اس کو مل جاتی ہے کہ اس کو جو چیز ملی اسے راحت مل گئی، اور اگر کوئی چیز آدمی کو نہیں ملی تو اسے پریشانی میں نہیں، اس کے غم، اس کا غم نہیں پالتا ایک آدمی. جو مل گئی اس کا شکریہ، جو نہیں ملی اس کا غم نہیں پالتا ایک آدمی. نسبت لگا کے تجویز کیا کرتا ہے کہ نہیں یہ میرے کو دینا، تم کہیں کو دینا بھائی، میرے کو انہیں ملنا ہی ملنا، کیوں ملنا بھائی. ٹھیک ہے، خواہش کرو، کوشش کرو، لیکن یہ کہ عقل سے تیار تو رہو کہ ہو بھی سکتا ہے کہ ملے، ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ملے. ساری مصیبت پنچایت لڑائی میں، جھگڑے میں، شادیوں میں، اس میں اس میں اس کی لگی ہوئی ہے. بھی ایک فون آیا تھا، ایک بچہ بہت پریشان ہے، وہ ایک بچی سے اس کا بل پھنسا ہوا ہے. اب وہ جب اس نے انکار کر دیا ہوا ہے، بھائی آپ نے پہلے سے یہ کیوں کہا، وہ تمہاری بنائی ہوئی تھی کوئی، وہ تمہارا کنٹرول ہے اس کے اوپر. تو اتنا تو پہلے کامن بھی دماغ تیار ہو جانا چاہیے، پیپر ہونا چاہیے کہ بھائی میرا اس میں کوئی تصرف نہیں، میری وہ چیز نہیں، وہ جس کی وہ چیز ہے وہ میرا کوئی مقروض نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی قرض دار ہے کسی بندے کا کہ نہیں، میرے کو دیا کیوں نہیں، وہ مرضی ہے اس کی. تو چونکہ اللہ نے دنیا میں وسائل رکھے ہوئے ہیں، طبیعت للچاتی ہے، ٹھیک ہے ہاتھ ڈال کے دیکھو، مل گئی مل گئی، نہیں مل گئی جاؤ اپنا گاجر کی فنگی ہے، جب تک بجی بجا لیا اس کے بعد میں توڑ کے دیکھ لیا. اس دنیا کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر اللہ پاک نے کچھ جائز طریقے پر کسی چیز کے حاصل کرنے کی تدبیریں بنائی ہیں تو ان جائز تدبیروں کو تو اختیار کیا جائے، لیکن عقلی لگاؤ اس کے ساتھ میں نہ ہو. عقل سے آدمی فارغ رہے، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، اگر ہو گیا تو ان کی مہربانی، نہیں ہو گیا تو ان کی مصلحت اور مرضی ہے. میرا تو کچھ عمل دخل اس میں نہیں، ایسا کیوں کیا تھا، کرنا ہی چاہیے تھا، نہیں ملا تھا تیرے کو ستانے کے واسطے، نہیں ملا تھا مصیبت ڈالنے کے واسطے، غم مجھ کو دیا جو سب سے مشکل نظر آیا. بلکہ شاعر بولتا نا، ادھر ہم ملے تھے آپ کو غم دینے کے واسطے، تو جی ہاں آپ ملے تھے، ہم بھی مرضی ہماری، ہم تابدار میں کچھ بھی رکھ لیتے، ہماری الماری میں اور ہمارے ڈرائر میں ہم کچھ بھی رکھ لیتے. ہر انسان بھی ایک ایک تابدانی ہے اللہ نے کا، ہر انسان بھی کیا ہے، وہ بھی تو سب انہیں کی مخلوق ہے نا، ان کی بنائی ہوئی چیز ہے. کوئی آدمی کسی جگہ کو خوشبو رکھ دیتا ہے اور کسی جگہ پر کوئی آدمی دوا رکھ دیتا ہے، دوا میں بدبو بھی ہوتی. آپ نے اپنی الماری کے دو تین ڈرائر بنائے، اس میں سے کسی میں آپ نے عطر رکھ دیا، وہ مہک رہا ہے کھانا، اور دوسرے میں دوا رکھ دی، وہ دوا کی بو مہک رہی. آپ انہیں بول سکتا، ڈبا نہیں بول سکتا بھائی، یہ ڈبے کیسا بول سکتے پھر، کہیں تھوڑی سی تکلیف رکھ دی، کہیں تھوڑی سی راحت رکھ دی، کہیں خوشبو رکھ دی، کہیں بدبو رکھ دی، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ مرضی ہے تمہاری، جو چاہے رکھو. کچن کے اندر ہم نے، تار خانے کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں، کیا کیا فنائل رکھا ہوا ہے، اس کو ڈھکن کھولیے تو سارے اپنے بھی ناک کے کیڑے مرتے ہیں، اس کے تو مرتے ہی مرتے ہیں وہاں سے، لیکن اس کو کبھی اعتراض نہیں ہوتا کہ صاحب آپ یہ ساتھ ہمارے، پہلے تو روزانہ جو حرکت ہمارے ساتھ کرتے ہو وہ دیکھو آپ، پھر اس کے بعد میں پھر یہ مسالہ ڈال کے دھوتے ہو وہ دیکھو آپ، کبھی بولتا ہے باتھ روم ایسا؟ مرضی ہے اس کی. تجھ کو تو ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا ہے، تجھے بنایا ہی اس اسٹائل سے گیا ہے کہ روزانہ تیرے ساتھ یہ حرکت ہوں گی، پھر 8 دن کے بعد یہ حرکت بھی ہوں گی. کبھی اس بیچارے کو، غریب کو یہ نصیب نہیں ہے کہ وہاں بادشاہ سلامت آ کے سو جائیں، وہاں مہمانوں کو لا کے بٹھایا جائے کہ آئیے تشریف لائیے، کرسیاں ڈال کے وہاں دھونی دی جائے، کچھ نہیں ہے وہ اس کام کے لیے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈبے ہیں یہ سارے، اور یہ ساری مخلوق ایسی ہے. تو اس لیے یوں کہا جاتا ہے کہ یہ پوری کائنات کیا ہے، ظروف ہیں اللہ پاک کے لیے، برتن کی طرح سے ہیں یہ سارے کے سارے، اور اس برتن میں سے جس برتن میں وہ جو ڈالنا چاہیں ان کی مرضی ہے، جس برتن میں جو ڈالنا چاہیں ان کی مرضی ہے، جب ڈالنا چاہیں ان کی مرضی ہے، نفع ڈالنا چاہے تو نفع، نقصان ڈالنا چاہے تو نقصان، راحت ڈالنا چاہے تو راحت، تکلیف ڈالنا چاہے تو تکلیف، بس یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایسی صورت میں برتنوں پہ نظر رکھنا غلط ہے، اس لیے پوری مخلوق سے نفع نقصان سے طبیعت ہٹ جانا چاہیے. موحد حقیقی جو ہوتا ہے، موحد پکا مسلمان، صحیح توحید والا جو ہوتا ہے، وہ مخلوق سے طمع نہیں رکھتا اور مخلوق کا خوف نہیں رکھتا. خوف بمانہ عقلی، عقلی اعتبار سے خوف نہیں رہتا اس کو، طبعی رعب رہتا ہے انسان میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبعی طور پر جو تاثر رکھا ہوا ہے وہ تو اس کا تعلق ایمان والے سے اور بے ایمان والے سے نہیں ہے. وہ فزیکلی باڈی کے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقاضے رکھے ہوئے ہیں, وہ چیزوں سے اس کا تعلق ہے. کہ جیسے ہی کوئی سمجھ لو کہ ایک دم صاف سامنے آ جائے گا تو آدمی اچھل جائے گا. ایک آدمی کوئی آپ پر حملہ کرنے کو آ رہا ہے تو آپ ڈریں گے اس سے. کوئی آپ سے محبت سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ کی طبیعت طرف اس کی طبیعت چلے گی. طبی طور پر متاثر ہونا الگ ہے, لیکن عقلی طور پر اگر ایمان مضبوط ہے, مستحکم ہے, مستحضر ہے علوم اسلامیہ اور عقائد آدمی کے, اس میں تھوڑی مشق آدمی نے کی ہوئی ہے, تو نہ مخلوق کا سے تما رہتی, نہ اس سے کوئی لالچ رہتی, نہ مخلوق کا کوئی خوف رہتا, نہ اس سے مرغوبیت رہتی, کسی چیز سے آدمی دبتا نہیں, چونکہ اس کے ذہن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت چھائی بھی رہتی ہے. اور اللہ کی عظمت کے مقابلے میں مخلوقات, اگرچہ کہ وہ عظیم ہوں بظاہر ظاہری اپنے وسائل وغیرہ کے اعتبار سے, اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی کہ اس کو اور اس کے پورے وسائل کو اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں بدل دے. ان کا منشا تبدیل ہو جائے, ان کا ارادہ تبدیل ہو جائے, ان کا امر تبدیل ہو جائے, ان کا فیصلہ تبدیل ہو جائے, تو کل جو ذلیل تھا آج وہ عزیز ہو جاتا ہے, آج جو عزیز تھا وہ کل وہ ذلیل ہو جاتا ہے, آج کامیابی میں جو تھا وہ ناکام ہو جاتا ہے, آج جو ناکام تھا وہ کامیاب ہو جاتا ہے, آج جو فقیر تھا وہ کل غنی ہو جاتا ہے, کل جو فقیر تھا آج وہ غنی ہو جاتا ہے. وہ تو ایسی چیز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کے ساتھ کیا کرے نہیں معلوم, آدمی کا تاثر ختم ہو جاتا ہے. اور اس سے جو وسعت قلب حاصل ہوتی ہے, اور اس سے جو آدمی کو تسلی رہتی ہے, آپ کھا پی کے بہترین قسم کے وٹامن لے کے, اچھی خاصی دوائیں لے کے, بڑے بڑے گدوں میں سو کے, اچھے اچھے یعنی سونے کے کمروں میں, آرام دہ کمروں میں رہ کے, بڑی اچھی اچھی گاڑیوں میں پھر کے, وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جو صحیح عقیدے سے آدمی اپنے اندر حاصل کرتا ہے. صحیح عقیدہ جو ہے یہ آدمی کو اصل میں اس کی روحانیت کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے, اور اس کی روحانیت کو بڑا بنا دیتا ہے, اس کا دل وسیع کر دیتا ہے, وہ پورے عالم پر گویا اس کا دل چھا جاتا ہے کے اعتبار سے, کیونکہ پھر اس کو مروبیت نہیں رہتی. اس کی وجہ سے جو آدمی کو راحت ہے, اصلی راحت وہ ہے, وہاں سے شروع ہوتی ہے اصلی راحت. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس مضمون کو بیان فرمایا. چنانچہ حق تعالیٰ شانہ یہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى, اسی کی ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں, اسی کی ہیں وہ ساری چیزیں جو زمین میں, اسی کے لیے ہیں وہ ساری چیزیں جو ان دونوں کے درمیان میں, اور اسی کی ہیں وہ ساری چیزیں جو سرا کے بھی نیچے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, اور اگر آپ اپنی بات کو زور سے بولو تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سر کو بھی جانتا ہے, اخفا کو بھی جانتا ہے. زور سے کو تو جانتا ہی جانتا ہے, جہر کو تو جانتا ہی جانتا ہے, سر اس سے جو کم جو سرگوشی کی شکل میں ہوتی ہے کہ اس میں آواز تو نہیں آتی لیکن پھر بھی ایک دوسرے میں بات آتی ہے, اس کو بھی وہ جانتا ہے. وہ اخفا, اور جو بالکل چھپی ہوئی ہے کہ جس کو آدمی زبان پر ہی نہیں لایا اس کو بھی وہ جانتا ہے. جو آدمی علانیہ طور پر بات بولتا ہے اس کو, جو چپکے چپکے آہستہ سے بول لیتا ہے اس کو, اور جو دلوں میں چھپی ہوئی ہے اس کو. اور اخفا کے بارے میں یہاں بھی فرمایا کہ اخفا کا مطلب یہ ہے کہ جو خود آدمی سے چھپی ہوئی ہے کہ کل میں کیا بولوں گا, کل میں کیا کروں گا, مگر وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کل کیا بولنے والا ہے, کل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تک جانتے ہیں پورا. یعلم الجہر یعلم السر و اخفا, اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ یعلم السر و اخفا میں جو لطائف میں سے جو چھ لطیفے ہیں اس میں سر اور اخفا یہ بھی ایک لطیفے کا نام ہے. ان کی طرف بھی خاص اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ پاک ایسے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی, سارے اسماء حسنی انہی کے لیے, اچھے اسماء سارے ان کے ہیں, کہ جتنے اچھے کام ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کے اچھے اسماء کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور اچھے اسماء جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے سارے اچھے کاموں کے پیچھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق تعالیٰ کی معرفت نصیب فرما دے, محبت عطا فرما دے. نماز کا وقت ہو گیا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن, وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وجعلنا شاكرين لنعمتك ومثلنا بها قابليها واتمها علينا. اللهم انا نسالك الثبات في الامر, ونسالك عزيمه الرشد, ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك, ونسالك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما, نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا, واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا, وقت عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك, واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر اعيننا من عبادتك. اللهم اني اسالك رحمه من عندك تهدي بها قلبي, وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.